حسین، آه میگوید حسین، آیه حضرت.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، غیبت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان سے جو ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا، آج اس سلسلے کی آخری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ یاسین کی 9 آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس سے قبل کہ میں اپنی عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں مدارس امامیہ کی تمام اراکین، اس بارگاہ کے جتنے بھی منتظمین ہیں، آپ تمام مومنین اور خصوصاً وہ افراد کے جو کسی عنوان سے بھی اس سلسلے کو برپا کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا کرتے رہے ہیں، سب کا نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں، اور دعا کرتا ہوں پروردگار کے حضور میں کہ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. عزیزان گرامی قدر، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار جب چاہتا ہے کہ اپنی حجت کو پنہان کرے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اسے زمین سے یا لوگوں کے درمیان سے اٹھا کر دور کر لے. ممکن ہے پروردگار کے لیے کہ حجت خدا ہمارے درمیان میں رہتے ہوئے ہماری بصارتوں اور بصیرتوں سے دور ہو جائے. اب امام کے حوالے سے عرض کیا کہ غیبت کی نوعیت یہ ہے کہ امام ہمارے درمیان ہے. جس چیز کو ہم نے دریافت کرنا، یعنی جس چیز کی ہم نے معرفت حاصل کرنی ہے، وہ شخصیت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ہم نے اپنے اور درمیان سے جو فاصلہ مٹانا ہے, انفرادی فاصلہ مٹانے کا فائدہ ہمیں ضرور ہوگا, لیکن یہ مطلوب نہائی نہیں ہے جب تک ہم اجتماعی طور پر اپنے اور امام کے درمیان سے پردوں کو حائل نہ کریں. لہذا آپ کے ضمن میں امام کے ظہور کے حوالے سے ایک اہم موضوع علامات ظہور. معمولاً جو بحث علامات ظہور کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی کچھ علامات بیان ہوئی ہیں, ان میں سے کچھ حتمی ہیں, کچھ غیر حتمی ہیں. جو قطعی اور حتمی ہیں ان کی فہرست گنوا کر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہیں, اور بعض جو غیر حتمی ہیں ان کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. میں ان میں سے کسی کا بھی ذکر نہیں کروں گا. میری جو بحث ہے سب وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علامات کس کے لیے ہوتی ہیں, علامات کا فنکشن کیا ہے. لہذا اگر ہمیں پہلے مرحلے میں یہ سمجھ میں آ جائے کہ علامات کس کے لیے ہوتی ہے, تو پھر دوسرے مرحلے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کا مقصود ہیں یا نہیں, اور تیسرے مرحلے میں وہ بحث پیش کرنی ہے کہ آج سے 12-13-1400 سال پہلے
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
آج سے 1200 سال 1300 سال 1400 سال پہلے جو مطالب بیان کیے گئے ہیں, کیا ان کو اسی ذہنیت کے ساتھ دیکھنا ہے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے کے لوگ تھے یا نہیں. تو مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. صرف ایک مقدمہ عرض کر دوں اس چیز پر کہ علامت کسے کہتے ہیں. ہمارے ہاں اردو میں علامت کے لیے اگر بالکل اردو کا خالص لفظ استعمال کیا جائے تو نشانی, لیکن عربی میں علامت بھی نشانی کو کہتے ہیں, آیت بھی نشانی کو کہتے ہیں, دلیل بھی نشانی کو کہتے ہیں, اور شعائر بھی نشانی. اب ان میں فرق کیا ہے یقیناً میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا, آج صرف اشارہ کر دیا کہ آپ کے ذہن میں رہے, کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو تفصیل سے عرض کروں گا. اب ان چاروں لفظوں میں سے جو لفظ علامت ہے وہ مشتق ہوا ہے علم سے, اور علامت کہتے ہیں اس نشانی کو جو کسی شے کے وجود کا اور ذات کا علم دے, کسی شے کے وجود اور ذات کا علم فراہم کرنے والی شے کو کہا جاتا ہے علامت. مثلا ہمارے اندر کوئی بیماری, کوئی انفیکشن ہے یا نہیں, تو اگر ہے اس کی علامات سب سے پہلے ہمارے بدن سے ظاہر ہوں گی. مثلا بخار کے لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بخار خود سے کوئی مرض نہیں ہے, بلکہ بخار علامت ہوتا ہے باڈی کے اندر کسی انفیکشن کی, کسی خرابی کی. پس بخار اگر بدن میں ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ بدن میں کہیں نہ کہیں کوئی انفیکشن اور کوئی نہ کوئی خرابی, اس کا وجود, اس کی ذات موجود. اب غور کیجئے گا کہ پورے قرآن میں اور کسی بھی روایت میں پروردگار کے ساتھ علامت کا لفظ استعمال نہیں ہوا. آپ کو علامت اللہ نہیں ملے گا لفظ کہیں پر بھی. کیوں؟ آیت اللہ مل جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بے تحاشا مقامات پر اپنی آیات کو ومن آیاتہ کہہ کر ذکر فرمایا. قرآن میں لفظ دلیل اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا, لیکن روایات میں ملا. اس کی جو وجہ ہے وہ کبھی موقع ملا انشاءاللہ عرض کروں گا. لیکن زیارات اہل بیت میں اور کلام اہل بیت میں یہ جملہ ملتا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہم ادلہ علی اللہ, اللہ کے اوپر دلیل کون ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی تو یہ تعظیم شعائر دلوں کا تقویٰ. واحد لفظ جو ان چاروں میں نہیں ہے، نہ روایات میں نہ آیات میں، وہ لفظ علامت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پروردگار کے وجود اور ذات کو بتانے والی دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہے. یعنی اس کی ذات اور اس کا وجود کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی آ کر بتائے کہ خدا وجود رکھتا ہے یا نہیں. کائنات میں صرف واحد ذات پروردگار کی ایسی ہے کہ جو اپنے وجود کے لیے کسی اور کی سہارے کی محتاج نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ علامت نہیں. اب یہ جو علامت ہے، ایک چھوٹا سا مرحلہ علامت کے حوالے سے عرض کر دوں کہ جو ہماری گفتگو سے کچھ مربوط بھی ہے. آج سے 1100 سال 1200 سال پہلے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1100 سال پہلے فرمایا کہ علامات المؤمن خمسہ، مومن کی 5 علامتیں. اب ان 5 میں سے 3 علامتیں ہمارے یہاں آج کل نوجوانوں کو آسان لگتی ہیں، پہلے وہ بیان کر دوں، پھر جو دو ذرا مشکل علامتیں ہیں ان کی طرف آؤں گا. فرمایا جو 5 علامتیں ہیں مومن کی، ان میں سے ایک فرمایا کہ مومن اپنے سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، اور بعض روایت میں عقیق کا ذکر بھی موجود ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ جب بھی سجدہ کرے گا تو خاک پر سجدہ کرے گا. تیسری علامت یہ ہے کہ نمازوں میں بسم اللہ قرآت میں بالجہر یعنی اونچی آواز سے پڑھے. اب یہ 3 علامتیں مومن اکثر لوگ سن کر یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو اتنی کوئی خاص علامتیں نہیں ہیں. عزیزان من، یہ خاص علامتیں اس لیے آپ کو محسوس نہیں ہو رہی ہیں کہ آپ شاید ابھی ایسے انوائرمنٹ میں موجود ہیں کہ جہاں پر ان میں سے کوئی چیز آپ کے لیے خطرہ نہیں بنی ہے، ورنہ ابھی تک دنیا میں اور حتیٰ پاکستان میں ایسے مقامات موجود ہیں کہ جہاں پر آپ کی ہاتھ میں انگوٹھی پہننا آپ کے لیے مشکلات کا باعث بن جاتا ہے، جہاں پر خاک پر سجدہ رکھنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے کے برابر ہے، تو وہاں جا کر پتہ لگتا ہے کہ یہ علامتیں کتنی اہم ہیں. اور ایک زمانہ اور دور ایسا گزر چکا ہے کہ جس میں مومنین نے اس سے زیادہ خوفناک اور مراحل دیکھے، لیکن اس زمانے سے تمام تشیع کے جتنے بھی معارف ہیں ان کو ہم تک پہنچا. اب جو آج کے زمانے میں 2 مشکل علامات ہیں میں ان کا ذکر کر دوں جو ہمیں آج اب ہمیں مشکل لگتی ہے. وہ کون سی ہے؟ ایک فرمایا کہ مومن کی 4th علامت کیا ہے کہ وہ شب و روز میں 51 رکعت نمازیں پڑھتا ہے. اب یہ ہمیں بڑا سخت لگتا ہے 51 رکعت نماز سن کے ہمیں چکر آنے لگتے ہیں، جبکہ اگر تھوڑا سا آپ کوشش کریں گے اور ذرا سی ہمت کریں گے تو کوئی مشکل کام نہیں. واحد جو ذرا سا سنگین ہے یا مسئلہ مشکل ہے وہ زہرین کی جو نوافل ہیں اور ظہر یعنی جو ظہر کی نماز اور عصر کی نماز اور اس سے پہلے اس کی نوافل ہیں، ایک وہ ٹائم تھوڑا سا ذرا سنگین ہوتا ہے، اس میں نمازوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر انسان کوشش کرے اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم کوشش یہ کرے کہ 40 دن کم از کم اس علامت کو اپنے وجود کے اندر پیدا کریں، کہ اور کچھ نہ ہو تو ہم قیامت کے دن خدا کو کم از کم یہ تو کہہ سکیں کہ پروردگار میں نے 40 دن اس علامت کو اپنے وجود کے اندر. 5th علامت کیا فرمائی؟ فرمایا زیارت 40 حسین. اب یہ زیارت 40 حسینی طول تاریخ میں علماء مختلف نظر رکھتے تھے. ان میں سے ایک نظر یہ تھی کہ بھئی اس سے مراد کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ وہ جو 40 کے دن زیارت نقل ہوئی ہے اس زیارت کا پڑھنا مراد ہے. بعض نے کہا نہیں، زیارت کا وہاں جا کر پڑھنا مراد ہے. مختلف لوگوں نے مختلف باتیں بیان کی، لیکن اس سے امام کی مراد کیا تھی یہ آپ 1100 سال کے بعد جا کر لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہی زیارت 40 حسینی جس کو مومن کی علامت کہا ہے اس وقت دنیا میں تشیع اور اسلام کی قوت بن کر ابھری ہے، اور ایک ایسی قوت اور ایک ایسی لشکر کی صورت اس نے اختیار کر لی ہے کہ آج اس کی وجہ سے پوری دنیا کی استکباری قوتوں میں، طاغوتی قوتوں میں اس کی وجہ سے خوف موجود ہے. لہذا اب جو اربعین کی اب دیکھیں کتنے عرصے کے بعد اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے گیارہویں امام نے کیا کہا تھا اور مراد کیا تھی. ایسی قوت بن کر سامنے آ رہا ہے اربعین کہ جس نے آج میں اور یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا اربعین کی اس قوت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے کسی رائٹر نے پاکستان کے اندر کسی اور مسلک کے رائٹر نے باقاعدہ آرٹیکل میں اخبار کے لیے لکھا کہ شیعہ جس حکومت الہیہ کی بات کرتے ہیں اور اپنے امام زمان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آئیں گے اور حکومت بنائیں گے تو کہاں ہے ان کے پاس, نہ کوئی حکومت ہے جو ان کی سپورٹ میں ہے, نہ کوئی لشکر ہے, نہ ہیومن ریسورسز ہیں. تو اگر وہ آ بھی گئے تو وہ حکومت الہیہ بنائیں گے کیسے؟ ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں گیا. لیکن 20-22 سال کے بعد خود اسی کے مسلک کے ایک اور جرنلسٹ نے اس کو جواب دیا کہ آپ نے 22 سال پہلے پوچھا تھا کہ وہ حکومت کہاں ہے کہ جو شیعوں کے امام کو سپورٹ کرے گی. تو اب ذرا اپنی نظر گھما کر دیکھو, آپ کو ایران میں بھی حکومت نظر آئے گی, آپ کو لبنان میں بھی لوگ نظر آئیں گے, آپ کو دنیا میں مختلف مقامات پر امام کو سپورٹ کرنے والے افراد ملیں گے. اور یہ جو آپ نے پوچھا تھا کہ مہدی کا لشکر کہاں ہے جس سے وہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ حکومت الہی کو قائم کرے گا, کہ اگر مہدی کا لشکر دیکھنا ہے تو اربعین حسینی میں جاؤ, ایک مرتبہ نجف سے لے کر کربلا تک جب تم کروڑوں کا لشکر دیکھو گے جو لبیک یا حسین اور لبیک یا مہدی کہتے ہوئے جا رہے ہوں گے, تب تمہیں پتا لگے گا کہ مہدی کی قوت کیا ہے اور مہدی کا لشکر کیا ہے. یا توجہ, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ایک جملہ یہاں پر اور کہتا ہوں چلوں تاکہ بات کو آگے بڑھا سکوں کہ بعض ہمارے بزرگ جو ابھی تک نہیں جا سکے, خدا ہم سب کو توفیق دے کہ اربعین حسینی میں وہاں پہنچ کر ہم شریک ہو سکیں. بعض ہمارے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آغا صاحب اربعین پر جائیں گے تو حرم میں جانے کا موقع نہیں ملے گا, امام کی زری تک پہنچنے کا موقع نہیں ملے گا. اربعین کی زیارت کا فلسفہ باقی زیارتوں سے ذرا مختلف ہے. اربعین کی زیارت کا فلسفہ کیا ہے؟ میں ایک واقعے سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں اور پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. امام سجاد علیہ السلام کربلا کے کافی مدت گزر جانے کے بعد ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مولا میں کربلا میں تھا, ہمارے ساتھ کے لشکر میں تھا, لیکن میں نے کچھ کیا نہیں, نہ میں نے کوئی تیر چلایا نہ تلوار چلائی, کچھ بھی نہیں کیا, بس میں وہاں پر تھا, میں نے ان کے کسی کام میں حصہ نہیں لیا, لیکن اس فوج میں موجود تھا. مولا کیا مجھ سے بھی گناہ ہوا ہے کوئی؟ کیا میں پھر بھی گناہگار ہوں؟ تو فرماتے ہیں کہ امام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور امام نے فرمایا کہ جس وقت لشکر یزید غول در غول آ رہا تھا اور آ کر کربلا میں مستقر ہو رہا تھا تو ان کے لشکر کی سیاہی کو دیکھ کر ہماری خواتین اور بچوں کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو رہا تھا. تو نے اور کچھ نہیں کیا لیکن اپنے سر کے ساتھ اس لشکر کے اندر جو ایک نقطے کی سیاہی کا اضافہ کیا, تو نے اپنے سر سے اس نقطے کی ذریعے سے اس سیاہی میں اضافہ کیا اور یہ تیرا گناہ ہے کیونکہ تُو نے اہل بیت کی خواتین اور بچوں کے خوف میں اضافے کا باعث بنا. دیکھیں اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, وہ کیا ہے کہ بعض اوقات لشکر کی سیاہی بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے. توجہ فرمانے, لشکر کی سیاہی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس لشکر کی سیاہی کے اندر وہ جو نقطے ہیں جو اس کی سیاہی کو بڑھانے والے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آج جو زیارت اربعین ہے وہ حرم میں پہنچ کر زری سے لپٹنا نہیں ہے, بلکہ آج زیارت اربعین یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی طرح سے اربعین حسینی میں پہنچاؤ اور وہ جو کروڑوں کا لشکر ہے جو اس وقت امام زمان کا لشکر بنا ہوا ہے اپنے سر سے اس کی لشکر کی سیاہی میں ایک نقطے کا اضافہ, کچھ نہیں صرف کیا کرنا ہے, ایک نقطے کا اضافہ کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ امام زمان کا لشکر ہے, یہ تشیع کا لشکر ہے, یہ اسلام کا لشکر ہے, یہ وہ لشکر ہے جو آج طاغوت کے دل میں روب و دبدبہ پیدا کر رہا ہے، لہذا ہم نے کچھ نہیں کرنا، اربعین کی زیارت میں اپنے آپ کو وہاں پہنچا کر اپنے سر سے ایک نقطے کا اضافہ کرنا ہے، اور اپنے امام کو پکار کر یہ کہنا ہے مولا آج میں سر لے کر آیا ہوں تاکہ ایک نقطہ بن کر آپ کے لشکر کی سیاہی میں اضافہ کر سکوں، اور کل جب آپ آئیں گے تو یہی سر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آج سر لے کر آؤں صرف نقطے کے لیے، کل یہی سر آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا۔ لہذا اب یہ جو قوت ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ امام کے لشکر کی تیاری اور آمادگی موجود ہے۔ ہمارا کیا کردار ہے؟ اب آپ اس پر خود ہی تھوڑا سا توجہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ جہاں جہاں مہدوی انقلاب کی بو پہنچ رہی ہے، جہاں جہاں وہ فکر پہنچ رہی ہے، دیکھیں آپ آج کیسے خود بخود تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے سب دشمن آپ کا آپ کے پیدل چلنے سے گھبرا رہا ہوگا، اس سے زیادہ خوف کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کتنے 40 سال انہوں نے ہمیں مارا ہے، ہمارے جلوسوں میں دھماکے کیے، ہمارے امام بارگاہوں میں دھماکے کیے، کتنی گولیاں برسا کر دیکھ لیں، اس کے باوجود بھی نہ مجلس روک سکے نہ جلوس روک سکے، اور آج خوف کے اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ حسینی اگر پیدل جانا چاہتے ہیں تو ان کا پیدل جانے سے دم نکلا ہوا ہے۔ اور آپ توجہ کریں، جو میجور آپ کو بات سمجھنی ہے وہ یہ کہ آپ توجہ کریں کیوں ان کے دلوں میں خوف ہے، اس لیے کہ یہ جان رہے ہیں کہ یہ وہ حسینی کلچر ہے کہ جو اب عراق سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، تو یہ جہاں جہاں جائیں گے وہاں پر حسینی اور مہدوی کلچر کو خود بخود فروغ دیتے چلے جائیں گے۔ لہذا اس کی اہمیت کو سمجھیں اور سوچیں کہ دشمن آپ سے کتنا گھبرایا ہوا ہے۔ لہذا اب علامات کا فلسفہ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب علامت کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی شے، کسی بھی ذات کا پتہ دینے والی شے۔ صرف غور کیجیے اس بات پر کہ علامت آپ کس کو کہاں اور کب بتاتے ہیں، کس کو ضرورت پڑتی ہے علامت کی؟ اگر مجھے آپ کے گھر کا راستہ نہیں معلوم ہوگا تو آپ مجھے علامات بتائیں گے نا کہ دیکھیے آپ فلاں جگہ سے آئیں گے، فلاں چوک آئے گا، فلاں گلی میں آئیں گے، فلاں دکان آئے گی، وغیرہ وغیرہ۔ جتنی دقیق آپ مجھے علامات دیں گے اتنی آسانی سے میں آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا۔ لیکن کب؟ جب مجھے راستہ ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر جانے کے لیے علامات لگا لی ہیں؟ کتنے لوگ ہے کوئی کہ جس نے اپنے گھر جانے کے لیے علامات لگائی ہوئی ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنے گھر کا راستہ معلوم ہوتا ہے۔ بس فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ علامات کس کے لیے لگائی جاتی ہیں؟ کہ جس کو گھر کا راستہ معلوم نہ ہو، جو راستہ نہ جانتا ہو، جس کو علم نہ ہو، لفظ بدل دو، جس کو یقین نہ ہو، جس کو یقین نہ ہو علامات اس کے لیے۔ آپ نے اپنے گھر کے لیے علامات کبھی بھی نہیں لگائی ہوگی، یعنی کیا؟ آپ نے علامات اپنے گھر کے لیے نہیں لگائی کہ اگر یہ علامات تبدیل ہو جائیں تو پتہ لگا آپ کسی اور کے گھر پہنچ گئے، کیا ایسا ہو؟ نہیں۔ اگر آپ کے اطراف میں سب کچھ بدل جائے، سارا کچھ بدل جائے، تب بھی آپ اپنے گھر کا راستہ کیوں؟ اس لیے کہ علامات سے آپ کا اپنے لیے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کیا چیز بن رہی ہے، کیا چیز ٹوٹ رہی ہے، آپ کو سفر نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ راستہ جاننے والے ہوتا۔ غور کیجئے گا، جو راستہ جاننے والا ہو اس کا علامات سے تعلق نہیں ہوتا، اس کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ یہ منزل پر کتنی جلدی پہنچے گا۔ دیکھیے، کسی کو راستہ موجود ہو، کسی کو راستہ معلوم ہو، لیکن وہ وقت پر نہ پہنچے تو تشویش ہوتی ہے نا، تشویش ہوتی ہے کہ بھئی اس کو تو راستہ معلوم تھا، یہ ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچا۔ متوجہ ہیں؟ اب ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ علامات ہمارے لیے ہیں یا کسی اور کے لیے ہیں۔ اگر میں امام میں یقین رکھنے والا نہیں ہوں، اگر مجھے امام کے وجود پر یقین نہیں ہے، اگر مجھے امام کے واپس آنے پر یقین نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر مجھے علامات اپنے لیے رکھنی چاہیے۔ لیکن اگر میرا یقین اتنا ہے امام کے اوپر کہ علامات ظہور کرے یا نہ کرے، میرے مولا نے ضرور ظہور کرنا ہے، کوئی علامت ہو یا نہ ہو، میرا ایمان کس مرحلے پر ہونا چاہیے؟ اس مرحلے پر ہونا چاہیے کہ کوئی علامت ظہور کرے یا نہ کرے، میرے مولا کا ظہور ضرور ہونا ہے۔ تو یاد رکھنا، ہمارے لیے علامات نہیں ہیں، علامات ان کے لیے ہے جن کو یقین نہیں ہے، علامات ان کے لیے ہے جن کو راستہ نہیں معلوم۔ تو اگر ہم راستہ جاننے والے ہیں تو ہم سے سوال یہ کیا جائے گا کہ تم راستہ جانتے تھے پھر بھی اتنی دیر سے کیوں پہنچے؟ ہم سے سوال یہ کیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہمیں منزل کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ امام کی طلب اور تڑپ ایک طریقہ کیا ہے کہ ہم یہ اندازہ لگائیں کہ میرا امام میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہاں پہنچانے کے لیے آیا ہے. اگر مجھے وہ چیز سمجھ میں آئے, جب آپ کو راستہ بھی معلوم ہو تو پھر آخری بات کیا رہ جاتی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ مجلس سے نکل کے گھر جانا چاہتے ہو اور گھر میں کوئی کام نہیں ہو, تو آپ کبھی یہاں ٹہلتے ہوئے جائیں گے, کبھی وہاں ٹہلتے ہوئے جائیں گے, کبھی اس دکان پہ کھڑے ہو جائیں گے, کبھی آپ کو دوست مل جائے گا اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ منزل پر پہنچنے کی آپ کو ابھی جلدی نہیں ہے. لیکن ابھی آپ کے گھر سے فون آ جائے کہ بچہ بیمار ہے, گھر میں کسی کو ایمرجنسی ہو گئی, نہ آپ دائیں دیکھیں گے, نہ آپ بائیں, نہ دوست دیکھیں گے, کسی کی بات نہیں سنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو منزل پر پہنچنے کی جلدی ہوگی. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی پردے کے پیچھے کتنا مضطرب ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جو پردے کے پیچھے ہے اس کا دل کتنا دکھا ہوا ہے, اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ جب ہر روز ہر ہفتے کے بعد ایک جمعہ گزرتا ہوگا اور وہ یہ سوچتا ہوگا کہ ایک جمعہ اور گزر گیا. لہذا مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. بس آخری مرحلہ میں شاید اس مطلب تک نہ پہنچ پاؤں کہ جو تفصیل سے میں عرض کرنا چاہتا تھا, کبھی انشاءاللہ موقع رہا دوبارہ آپ کی خدمت میں آنے کا تو تفصیل سے عرض کروں گا. لیکن علامات کے حوالے سے جو اہم ترین چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ان کو تھوڑا سا توجہ کریں گے, خود بخود ہماری سوچ کا زاویہ تبدیل ہونا شروع ہو. دیکھیے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 1100 سال پہلے جو امام نے کہا وہ آج ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام کیا کہنا چاہتا ہے. جتنی بھی علامات یا امام کے ظہور کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر کیفیت ایسی ہی ہے کہ 1400 سال پہلے کے لوگوں کو ان کی عقل, ان کے علم, ان کی فکر کے اعتبار سے بات بتائی گئی. اب آئمہ کی مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ تھی کہ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ان کی عقل کے حساب سے سمجھانا ہے, اور بات ایسے کرنی ہے کہ اب جیسے فرض کریں مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ 1400 سال تو 1100 سال ہو گئے, 1200 سال گزر گئے, اب 1200 سال بعد والے لوگوں کو بھی جب وہ چاہیں ہماری روایات کی طرف رجوع کریں تو ان کو بھی بات سمجھ میں آئے. توجہ فرما رہے ہیں. بس آئمہ کے لیے مرحلہ مشکل ہے, لیکن اسی کو صاحب فصاحت اور بلاغت کہتے ہیں, اسی کو صاحب وحی کہتے ہیں کہ وہ ایسا کلام استعمال کرتا ہے کہ 1400 سال پہلے کے لوگوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے اور آج کے دور کو. یہی قرآن کا موجودہ ہے. 1400 سال سے قرآن کے اندر تازگی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر دور کے لوگوں کے لیے ان کی عقل کے مطابق قرآن جواب دے. لیکن غور کیجیے, میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور پھر بات کر رہا ہوں. ایک روایت ہے جو کہیں نہ کہیں آپ کی سماعتوں سے ضرور ٹکرائی ہوگی کہ امیر المومنین علی علیہ السلام جناب امیر علیہ السلام سے روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ اس پیالے سے پانی مت پیو جس کا کونا ٹوٹا ہوا. یقیناً کہیں نہ کہیں آپ کی سماعتوں سے یہ بات گزری ہوگی. اب وہ جو کریک جگہ ہوتی ہے, امام نے کہا یہاں سے پانی مت پیو. اب آج سے 1400 سال پہلے کا جو بندہ تھا اس کو اگر امام سمجھانا بھی چاہتے کہ کیوں پانی نہ پیو اس کو سمجھ میں نہیں آتا. آج اگر میں کسی بھی بچے سے, نوجوان سے پوچھوں گا کہ بھائی ٹوٹے ہوئے کونے سے پانی کیوں نہیں پینا چاہیے, تو اس کو بہت واضح طور پر یہ بات پتہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے کونے میں جراثیم آ کر بیٹھ جاتے ہیں, بیکٹیریا آ کر بیٹھ جاتے ہیں. میل ہوتا ہے وہ جمع ہو جاتا ہے, اس میں بیکٹیریا اور جراثیم بھی ہو سکتے ہیں, اور پانی پیتے ہوئے وہ جراثیم اگر آپ کے پیٹ میں چلے گئے تو کیا کریں گے؟ آپ کے پیٹ میں فساد, فساد جسمانی پیدا کر. یہ میں نے لفظ خاص طور پر کہا, جسم کو فاسد کر دیں گے, فساد مچائیں گے جسم. اب ہر بچے کو پتا ہی ہے, لیکن ایک بات اضافی بتاتا چلو کہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹوٹا ہوا کونا ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے بیکٹیریا اور جراثیم ایسے ہوتے ہیں کہ ایون ہارٹ واش سے بھی باہر نہیں نکلتے. یعنی آپ نے بہت رگڑ رگڑ کے بھی اگر دھویا ہے تو کونے میں جو بیٹھے ہوئے جراثیم ہیں ممکن ہے وہ باقی رہ. اب اگر امام آج سے 1400 سال پہلے عرب کے بدوؤں کو یہ بتاتے کہ بیکٹیریا اور جراثیم نام کی کوئی مخلوق ایسی ہوتی ہے جو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی, نہ دیدہ ایک مخلوق ہوتی ہے اور وہ پیٹ میں جا کر فساد پیدا کر دے گی, بیمار کر دے گی تمہیں, تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے تو ہم تو پہلے کہتے تھے یہ مجنون ہے نا, قرآن بھرا پڑا. کہ پیغمبر کو آئمہ کو کیا کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ دیوانوں جیسی باتیں کرتے، کیوں؟ اس لیے ان کی عقل میں نہیں آتے ہیں۔ اب جو پہلے ہی تہمتیں جنون لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ اس طرح کی باتیں سنتے تو وہ کیا کہتے؟ وہ کہتے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے، تو بات بھی ضائع ہو جاتی اور پہنچتے بھی نہیں۔ اب امام نے کیا کہا؟ ان کو ان کی عقل کے مطابق کہا، کیا کہا؟ کہا دیکھو اس کے کنارے پر شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے کنارے پر کون آ کر بیٹھ جاتا ہے؟ شیطان۔ اب شیطان کا جو بھی تصور ہے آپ کے ذہن میں، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے لوگوں سے ذرا سی کراس کوسچننگ کرو تو پتہ لگتا ہے کہ جو 1400 سال پرانے کے لوگوں کی ذہنیت تھی، آج بھی لوگوں کی شیطان کے بارے میں ذہنیت وہی ہے۔ ہم نے آج تک جس کو قرآن نے عدو مبین کہا ہے، ہم نے آج تک جاننے کی کوشش نہیں کی کہ شیطان ہے کیا۔ کبھی اگر موقع ملا انشاءاللہ آپ سے گفتگو کرنے کا اور آپ کی سماعتوں نے تقاضا کیا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں شیطان شناسی۔ کبھی آپ کو پتا جاننے کی کوشش کی کہ شیطان ہے کیا، کرتا کیا ہے؟ کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کون سا شیطان زیادہ خطرناک ہے؟ جن شیطان زیادہ خطرناک ہوتا ہے یا انسان شیطان زیادہ خطرناک ہوتا ہے؟ یہ سب مطالب ہیں نا قرآن میں موجود، کیونکہ یہ یاد رکھے گا کہ شیطان اسم نہیں ہے، شیطان صفت ہے۔ اور اگر جن پر صادق آ جائے تو جن شیطان، انسان پر صادق آ جائے تو انسان۔ قرآن نے کئی مقامات پر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے دشمن قرار دیے ہیں جو شیاطین ہیں، دشمن انسانوں میں سے ہیں اور جنوں میں سے۔ سورہ ناس کی آخری آیات الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ خناس نام کا شیطان، وہ شیطان ہے کہ جو دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں سے۔ تو کبھی رہی بحث انشاءاللہ۔ اب امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ اس کے کنارے پر شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب 1400 سال پرانا جو عرب تھا اس کا شیطان کا جو بھی کانسیپٹ تھا، اس کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ شیطان ایک نادیدہ چیز ہوتی ہے جو اس کونے پر آ کر بیٹھ جائے گی، اور میں پیوں گا تو شیطان میرے پیٹ میں چلا جائے گا، اور شیطان اگر چلا جائے گا تو حتماً مجھے بیمار کر دے گا، لہذا اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اب غور کیجیے گا، آج اگر 1400 سال کے بعد میرا کوئی بچہ جوان اسی روایت پر تحقیق کرنا چاہتا ہے اور تحقیق کرنے کے لیے وہ جب لفظ شیطان آئے تو اس سے وہ کیا سمجھے؟ وہی جو 1400 سال پہلے والا عرب سمجھ رہا تھا۔ تو پھر صاحب کلام کا قصور نہیں ہے، محقق کا قصور ہے۔ آپ کو اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ کہ ہم جائیں پہلے جا کر یہ دیکھیں کہ لفظ شیطان ڈکشنری میں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور جو اس کا معنی ہے، یہ صفت جو اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور آیا جو چیز میں نے ڈسکور کی ہے اس کے اوپر اس کا تدابق ہوتا ہے یا نہیں، اس سے تطبیق ہوتی ہے یا نہیں۔ تو شیطان کا جو مادہ ہے، شیطان اس کا اصل مادہ ہے، جا کر ڈکشنری میں تلاش کریں۔ شیطان کہتے ہیں فساد پھیلانے والی چیز کو، جو ایمان کو فاسد کر دے وہ شیطان ہے۔ اسی طرح سے اگر فساد پھیلانے والی شے کو شیطان کہہ سکتے ہیں، تو اگر انسان کسی کے ایمان میں فساد پھیلائے تو وہ انسان شیطان، اگر جن یہ کام کرے تو جن شیطان، لیکن اگر کوئی بیکٹیریا یا کوئی جراثیم میرے بدن میں جا کر فساد پیدا کرے تو فساد کے اعتبار سے اس کو شیطان کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ اس کے اوپر بھی شیطان کہا جا سکتا ہے۔ تو اب صاحب نہج البلاغہ کی فصاحت اور بلاغت کا اندازہ یہ دیکھیے کہ ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اس زمانے کے لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن ہمیں آج سمجھنے کے لیے اس حدیث کو جدید علوم کے ذریعے سے بھی کام لینا ہے، اور اس زمانے کے جو الفاظ ہیں ان کو ایک دفعہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ امام نے اگر شیطان کہا ہے تو کیا اس سے مراد اصطلاح ہے یا لغت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو آج ہمیں سمجھ میں آیا کہ اس زمانے کے لوگوں نے جو بھی مراد لی ہو، آج ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، امام نے یہ اصطلاح استعمال نہیں کی، لغت استعمال کی ہے، اور لغت میں اگر شیطان کسی بھی فساد بچانے والی چیز کو کہتے ہیں اور جراثیم یہ کام کر سکتا ہے تو جراثیم بھی شیطان۔ اب اگر یہ پورا مرحلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آپ غور کیجیے کہ امام کے ظہور کے حوالے سے جتنی بھی روایات بیان ہوئی ہیں اور خصوصاً آپ کے جو تین اہم ترین دشمن ہیں ان کے حوالے سے جو روایات بیان ہوئی ہیں ان کا بھی لہن یہی ہے کہ وہ 1400 سال پہلے کے عرب کو بیان کی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ مقصد کیا تھا اس زمانے کے لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آئے اور جب امام کے ظہور کا زمانہ ہوگا اس زمانے کے لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے لیکن اب یہ سمجھنے کے لیے کہ امام نے کیا کہا ہے ضروری کیا ہے ضروری یہ ہے کہ ہم احادیث کو ریویو کریں دوبارہ سے جو ہمارے دور کا ٹائم اینڈ سپیس ہے ہمارے جو زمانے کے اقتضاعات ہیں ان کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ امام نے کیا کہا ہوگا اب امام نے امام کے جو تین اہم دشمن بتائے ہیں وہ تین دشمن کون ہیں ایک دشمن امام کا بتایا گیا سفیانی دوسرا دشمن امام کا بتایا گیا دجال تیسرا دشمن جو امام کا بتایا گیا وہ ہے یاجوج ماجوج اب اس میں جو سب سے زیادہ کنفیوزنگ روایت ہے وہ دجال دیکھیے سفیانی کے لیے میں تھوڑا تیزی سے سفر طے کروں گا تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے اور تشنا رہنا رہے مطلب زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا لیکن اب غور کیجیے گا کہ سفیانی کہنے کا مطلب کیا ہے سفیانی کا پہلا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی فکر ہوگی کہ جس کے ریشیں ابو سفیان اور بنو امیہ میں جا کر مل رہے ہوں گے اب اگر آپ دیکھیں دنیا میں یعنی ہم بھی یہ سوچتے تھے کہ آج کے دور میں سفیانی کہاں سے آ جائے ایک زیارت عاشورہ نے کام کر دیا ذرا سی نشر کیا ہوئی سفیانیوں کے چہرے خود بخود نظر آنا شروع دیکھ لیا آپ نے نظر آ رہے ہیں ناروں سے پتہ لگ گیا کہ سفیانی فکر موجود ہوگی ثانیہ ان کے لیے لفظ کا استعمال ہوا سفیانیوں کے لیے لفظ ہمیشہ جب بھی آیا ہے ایک گروہ کے لیے یعنی کیا ہوگا سفیانی کا ایک گروہ ہوگا ایک ایسی فکر رکھنے والا گروہ تیسری اس کی خاصیت کیا بیان ہوئی ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہوں گے قاتل ہوں گے وحشی ہوں گے درندے ہوں گے خون بہائیں گے تو اب طول تاریخ میں آپ کو اس سے زیادہ داعش سے زیادہ کوئی بھی تینوں کی تینوں باتیں تقریباً ان کے اوپر فٹ آتی ہیں ان کی فکر بھی وہی ہے سفیانی ہیں بھی یہ ایک گروہ قوم نہیں ہے اور دنیا میں آج تک شاید اتنا وحشی اور بربری کوئی نہیں ملا ہوگا اتنا درندہ کوئی نہیں ملا ہوگا کہ جو انسانوں کے سروں سے فٹ بال کھیل رہا ہے یعنی وحشت اور درندگی کی جو انتہا ہے وہ یہاں موجود ہے دوسرا جو دشمن ہے وہ ہے دجال میں نے عرض کیا سب سے زیادہ کنفیوزنگ جو روایات ہیں وہ کس کے بارے میں ہیں دجال اب دجال کے بارے میں یقیناً ابھی بھی میں اگر کسی سے بھی مجلس میں سوال کروں تو کھڑے ہو کر یہی کہیں گے کہ یہ کاڑا آدمی ہے جو گدھے پر بیٹھ کر آئے گا اس کے گدھے کے بالوں میں سے جو ہے وہ موسیقی نکل رہی ہوگی اس کے گدھے کا جو ہے وہ ایک قدم وہ ایک میل کا ہوگا اور اسی طرح سے روایات میں یہ بھی آیا کہ وہ اپنے ساتھ روٹیوں کا انبار لے کر چلے جائے اب یہ جو امام نے دجال کو کہا ہے کہ ایک آنکھ ہوگی اس کا گدھا ہوگا یا اس کے گدھے کے بالوں میں سے میوزک نکلے گا اگر میں 1400 سال پرانے عرب کی طرح سے سوچوں گا تو پھر میں کانا اور اس کا گدھا ہی ڈھونڈتا رہ جاؤں گا دجال کو کبھی بھی سمجھ نہیں پاؤں گا کہ دجال ہے اب دجال کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے سب سے پہلے دجال کہیں پر بھی گروہ کے عنوان سے نہیں آیا نہ دجال کے لیے گروہ کا لفظ استعمال ہوا نہ قوم کا یعنی سنگل اینٹیٹی اب سنگل اینٹیٹی شخص بھی ہوتا ہے اور شخصیت بھی ہوتی ہے سنگل اینٹیٹی ایک فرد بھی ہو سکتا ہے اور ایک ادارہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر کامن چیز کیا ہے کہ وہ ایک سنگل اینٹیٹی کے طور پر کام کرے گی گروہ کے طور پر نہیں ہوگی بس ادارہ ہو سکتا ہے گروہ نہیں ہوگی کوئی انسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے کوئی آرگنائزیشن ٹائپ کی چیز تو ہو سکتی ہے کوئی گروہ نہیں ہوگا خوب یہ بات کلیئر ہوگی اب دوسری بات دجال کے بارے میں لفظ دجال سے مراد لفظ دجال کیا ہے دجلہ اس کا اصل معنی ہے دجلہ کا لفظ عربی میں وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر کسی کے اندر دو خاصیتیں ایک ساتھ پائی جائیں وہ دو خاصیتیں کیا ہیں جہاں پر کوئی شخص ایک تو فریبکار ہو دھوکہ دینے والا اور دوسرا اس کے اندر جذابیت پائی جاتی ہو, اٹریکٹیو ہو. یہ دو کوالٹیز امپورٹنٹ ہیں. کیا کیا؟ ایک دھوکا دینے والا ہو, فریبکار ہو, دوسرا اٹریکٹیو. اب یہی دجلہ جب اس میں مبالغہ میں جاتا ہے تو بن جاتا ہے دجال. فعال کے وزن پر کیا بن جاتا ہے؟ دجال. تو اس میں مبالغہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بہت شدید دھوکا دینے والا اور بہت شدید اٹریکٹیو. ویری ڈیسیٹفل اینڈ ویری اٹریکٹیو. یہ دو چیز, شدید ترین دھوکا دینے والا اور شدید تر طریقے سے اٹریکٹیو. لہذا اب یہ جو بھی چیز ہے, ابھی میں نے تعین نہیں کیا, اگر یہ فرد ہے تو شخص بھی ایسا ہوگا, اگر یہ کوئی ادارہ ہے تب بھی کیا ہوگا, اس کی خاصیت کیا ہوگی؟ شدید ترین دھوکا اور شدید ترین اٹریکٹیو. اب دجال کی ایک آنکھ سے مراد صرف آنکھ نہیں ہے, بلکہ کانا ایک آنکھ ہونا سنگل ڈائمنشن کو بھی بیان کر سکتا ہے اور سنگل اسکرین کو بھی بیان کر سکتا ہے. گدھے سے مراد اس کی سواری نہیں ہے, گدھے سے مراد دجال جس چیز کے ذریعے سے جو انسٹرومنٹ یوز کرے گا, اس انسٹرومنٹ کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہوگی, اس کی سب سے بڑی پہچان کیا ہوگی؟ میوزک. اس کا جو گدھا ایک میل کا قدم لے گا, اس ایک میل کے قدم سے, اب اگر آپ سوچیں کہ گدھا ایک میل کا قدم ہوگا تو کتنا بڑا گدھا ہوگا, تو گدھا اتنا بڑا ہوگا تو دجال کتنا بڑا ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ اگر ایسا دجال ڈھونڈتے رہ جائیں گے تو کانا اور اس کا گدھا ہی تلاش کرتے رہ جائیں گے, دجال کو نہیں پتہ تلاش کر پائیں گے. دجال کے اس گدھے کے قدم کا معنی کیا ہے؟ اس کی سپیڈ, یعنی جو انسٹرومنٹ یوز کر رہا ہوگا وہ انسٹرومنٹ نہایت ہی تیز رفتار ہوگا. اب دجال کیا کرے گا؟ لوگوں کو مسحور کر لے گا, اپنے سحر میں گرفتار کر لے گا. لوگ ایسے اس کے شہر میں گرفتار ہو جائیں گے کہ اس کے بعد انہیں کچھ دکھائی نہیں دے گا, وہ سب کے وہ سمجھیں گے بس سب کچھ یہی ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اپنے ساتھ روٹیوں کا انبار لے کر آئے گا, یعنی کہ لوگوں کو ان کی زندگیوں میں سولوشنز دے رہا ہوگا, ان کے مسائل کا حل دے رہا ہوگا. لہذا جب مسائل کے حل مل رہے ہوں گے تو لوگ کیا ہو جائیں گے؟ مطمئن ہو جائیں گے. تو وہ یہی سمجھیں گے کہ یہی کیا ہے, نجات. اب اگر آپ ان تمام پراپرٹیز کو جمع کریں گے, میں تعین نہیں کر رہا, صرف احتمال دے رہا ہوں, صرف احتمال کے ذریعے سے بات, لیکن اگر ان ساری پراپرٹیز کو جمع کریں تو آج یہ ساری کی ساری پراپرٹیز جمع ہو جاتی ہیں ڈیجیٹل ورلڈ, جس میں آپ کا موبائل, لیپ ٹاپ, ٹیبلٹ, ساری کچھ, سنگل اسکرین, جتنی بھی چیزیں ہیں سب شامل ہیں. اب اگر کی بات ہو رہی ہے, اگر یہی دجال ہے تو اس کا دو پراپرٹیز کیا ہیں؟ نہایت دھوکا دینے والا اور نہایت اٹریکٹیو. تو ہمیں اور آپ کو سب کو پتا ہے جو ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سب جھوٹ ہوتا ہے, کیونکہ جو دکھائی دے رہا ہوتا ہے حقیقتا ایسا نہیں ہوتا, صرف کیمرہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے. اور اینیمیشن کی دنیا کا مطلب تو ویسے ہی سارے کا سارا جھوٹ ہے, کچھ بھی نہیں, صرف کمپیوٹر کے اوپر بنی ہوئی چیز ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن کتنا, یعنی کتنا شدید دھوکا ہے, اور اتنا شدید دھوکا, اس کی اٹریکشن کا آپ اندازہ لگائیے. آپ 6 مہینے کے دودھ پیتے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیں, وہ ماں کا دودھ پینا بھول جائے گا. یہ میرے اور آپ کے سامنے کا تجربہ ہے, موبائل میں دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں, گاڑی اوپر سے گزر گئی, نہیں پتا چلا موبائل. کتنے ایکسیڈنٹ ہیں دنیا میں جو سب موبائل کی وجہ سے ہو رہے ہیں, کتنے نقصانات جو ہو رہے ہیں, یعنی کتنا, اور کتنا خوفناک اٹریکشن ہے, کتنا خوفناک سحر ہے کہ لوگ مر رہے ہیں لیکن متوجہ نہیں ہو رہے. اٹریکشن کا کیا حال ہے؟ آج جائیں کسی گھر میں جا کر بیٹھیں, ہاں بھائی ٹھیک ٹھاک خیریت, 15 منٹ بعد آپ دیکھیں گے سارے موبائل پہ. سوشل زندگی ہماری ختم ہو گئی, سوشل ڈائلما ایک کریٹ ہو چکا ہے آپس میں, بجائے اس کے کہ لوگوں کو کنیکٹ کرے اس نے لوگوں کے درمیان میں دراڑے پیدا کر دی. لیکن حالات کیا ہیں؟ دجال کے اس شہر کا اثر کیا ہے؟ آپ کسی نوجوان سے موبائل چھین لیں تو اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا دیتا ہے. اتنی حقیر زندگی ہے تمہاری, اتنے سستے ہو تم کہ اگر تم سے موبائل لے لیا جائے تو تم اپنے آپ کو پنکھے میں لٹکا دو گے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سحر اور اٹریکشن کہاں پر پہنچے. دھوکہ ہے سارا. جتنی آپ یہ فلمیں دیکھتے ہیں, یہ سپر مین اور اسپائڈر مین اور پتہ نہیں کیا کیا, یہ سارے کا سارا سب دھوکہ. وہ یہاں سے اٹھنے, یہاں ادھر سے اٹھا کے یہاں چھلانگ لگائی ہوتی ہے, ایسے دکھاتے جیسے پتہ نہیں کون سی منزل سے چھلانگ لگائی, سب دھوکہ. لیکن کیا ہوا, ہم ہزاروں لاکھوں ڈالر خرچ کر کے وہ سارا کچھ جھوٹ دیکھنے جا رہے ہیں اور پھر بہت خوش ہے کہ ہم نے دیکھ لیا. تو دجال کا سحر سمجھ میں آ رہا ہے, دجال سمجھ میں آنا شروع ہو. اب دجال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہم استعمال کرنا چھوڑ دیں. دجال کا معنی کیا ہے, اگر دجال یہ انسٹرومنٹ استعمال کر رہا ہے تو امام کا سپاہی کون ہونا چاہیے کہ جو دجال کو اسی کے انسٹرومنٹ سے شکست کر سکے, دجال کے سحر کو اسی کے انسٹرومنٹ کے ذریعے سے. لہذا غور کیجئے کربلا ہر چیز میں, اگر ہم کربلا سے صرف رونا نہ لیں, کربلا سے جو رونا لیتے ہیں ان کی کربلا صرف سوا دو مہینے کی ہوگی, لیکن جنہوں نے کربلا سے زندگی کا پیغام لینا ہوتا ہے کربلا ان کی پوری زندگی میں موجود ہوتی ہے. لہذا اگر سوا دو مہینے میں کربلا کی محبت پیدا ہوئی ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ باقی جتنے بھی 10 مہینے ہیں اس میں کربلا کا وہ پیغام لینے کی کوشش کریں جو گریہ کے علاوہ ہے. جاننے کی کوشش کریں کہ امام نے کیا کیا, امام کے پیغامات کیا ہیں, کربلا میں ہوا کیا ہے. لہذا ایک مقام آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے دشمن کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا بصیرت حسینی ہے اور بصیرت مہدوی ہے. جب حضرت مسلم کا کبھی موقع ملا تفصیل سے عرض کروں گا جناب مسلم کے واقعات کے کیا کیا ہوا تھا اور دنیا نے اس کو کس کس نظر سے دیکھا. حضرت مسلم کا انقلاب جس وقت اپنوں کی غلطی اور ابن زیاد کی چالاکیوں کی وجہ سے ناکام ہوا تو ابن زیاد نے اس کے بعد کیا پورے کوفہ کے اوپر اس نے کرفیو لگا دیا. اب معلوم ہو چکا تھا کہ امام حسین کے ساتھی کون کون لوگ ہیں, تو خاص طور پر جو شیعہ علاقے تھے ان میں سب سے شدید کرفیو تھا. اب اتنے شدید کرفیو میں بہت سارے شیعہ ایسے تھے جو پہنچنا چاہتے تھے نہیں پہنچ سکے, لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی اتنا شدید کرفیو, اب جناب مسلم ابن اوسجہ, جناب حبیب ابن مظاہر, یہ لوگ تو نکل گئے تھے, لیکن جنہوں نے ذرا سی دیر کی وہ پھنس گئے. اب جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں یہ کیسے پہنچے امام تک, جنہوں نے یہ سوچ کر کہ اب ہم امام تک نہیں پہنچ سکتے, ہر جگہ کرفیو لگا ہوا ہے, ہمت ہار دی, وہ نہیں جا سکتے. لیکن کچھ بابصیر لوگ افراد تھے, 5 یا 6 افراد کے نام تاریخ میں ملتے ہیں, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جا کر عمر سعد کے لشکر میں نام لکھا دیا, کہا ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے امام حسین سے لڑنے کے لیے کربلا. انہوں نے کہا ویری گڈ, یہ تو اچھا ہے, اور لوگ آ گئے. انہوں نے ان کا نام لکھ لیا, جب لشکر جانے لگا ان کو بلا لیا, کھلاتے پلاتے کربلا پہنچایا آرام کے ساتھ. جب کربلا پہنچ گئے جیسے ہی موقع ملا جا کر امام کے ساتھ مل گئے, تو کھانا بھی دشمن کا, سامان بھی دشمن کا, سواری بھی دشمن کی, اور پہنچ گئے امام کے پاس. یہ بصیرت چاہیے عزیزان من ہمارے جوانوں میں, یعنی کہ دشمن کی ٹیکنالوجی کو ایسے استعمال کرو کہ دشمن آپ کو خود امام کے قدموں تک پہنچا دے. اور ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ قوت موجود ہے, آپ کر سکتے ہیں, صرف تھوڑی سی بصیرت, تھوڑا سا ایمان اور تربیت کی ضرورت ہے. بس اب چونکہ وقت میں دامن گنجائش نہیں رہی ہے, آخری بات کہوں اور بات کو تمام کروں. یاجوج ماجوج کے حوالے سے جو گفتگو ہے, قرآن نے صرف 2 مقامات پر ذکر کیا ہے, سورہ مبارک انبیاء میں ان کو آخر الزمان کے عنوان سے, قیامت کے عنوان سے ایک علامت کے طور پر بیان کیا ہے کہ آخر الزمان میں یہ باہر نکل آئیں گے. جو ان کا ذکر زیادہ بیان ہوا ہے وہ سورہ کہف میں ہوا ہے کہ جہاں پر جناب ذوالقرنین. اب غور کیجئے یاجوج ماجوج کی علامتیں کیا ہیں. اگر اسرائیلیات میں اور بعض برادران اہل سنت کی کتابوں میں جا کر آپ پڑھیں گے چیزیں, تو جو چیز یاجوج ماجوج کے لیے انہوں نے بیان کی ہیں وہ سوائے کارٹونک کریکٹرز کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملیں. اب وہاں کیا باتیں ہیں کہ جی وہ بہت بڑی قوم ہے اور چھوٹے سے قد کے ہیں, بڑے بڑے کان ہیں, ایک کان جو ہے وہ چادر کے طور پہ بچھا لیتے ہیں, دوسرا کمبل کے طور پہ اوڑھ لیتے ہیں, اور اس طرح کی بہت ساری واہیات باتیں. اس طرح کے کریکٹرز آپ کو صرف اور صرف کارٹون میں مل سکتے ہیں, ریئل ورلڈ میں نہیں مل سکتے. قرآن نے جو ان کے لیے بیان کیا, ان کی جو خاصیتیں بیان ہوئی, 3 یا 4 اہم باتیں. پہلی بات, مشرق کے رہنے والے لوگ. دنیا کے کہاں ہیں؟ مشرق. بین السدین 2 رکاوٹوں کے درمیان, تیسری خاصیت کیا ہے؟ یہ فرد نہیں ہے، یاجوج ماجوج یہ فرد کے طور پر نہیں ہے، نہ یہ گروہ کے طور پر، ان کو قرآن نے قوم کے عنوان سے یاد کیا ہے، یعنی ایک پوری نیشن ہے جو مشرق میں رہتی ہے۔ ان کی صفت قرآن نے کیا بیان کی؟ قرآن نے ان کی صفت بیان کی یفسدون مفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد مچانے والے تھے۔ اب فساد کیا تھا ان کا؟ روایات کہتی ہے کہ یہ قتل و غارت گری کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ اب دیکھیے سفیانی کا کام کیا ہے؟ قتل و غارت۔ یہ لوگوں کو بظاہر دھوکہ دینے والے نہیں، جو کام کس کا ہے؟ دجال۔ ان کا فساد فی الارض کیا تھا؟ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ مارتے نہیں تھے کسی کو، یہ جہاں جاتے تھے اس قوم کی جو اقتصاد تھی اسے تباہ کر دیتے تھے، اکانومی کو تباہ کر دیتے تھے۔ یعنی اگر کوئی قوم ایگریکلچر پہ کام کرتی ہے ان کے کھیتوں کو ضائع کر دیتے تھے، کھیتوں کو آگ لگا دیتے تھے۔ اگر وہ لائف اسٹاک کرتی ہے، دامداری کرتی ہے، جانور پالتے ہیں تو کیا کرتے تھے؟ ان کے جانوروں کو مار دیتے تھے۔ یعنی کیا؟ نہ خون بہاتے تھے کسی کا، نہ کسی کو دھوکہ دیتے تھے۔ کرتے کیا تھے؟ جہاں جاتے تھے وہاں پر اس ملک کی اقتصاد کو تباہ کر دیتے۔ اب اگر آپ یہ تینوں کریکٹرسٹکس جمع کریں، یعنی کیا؟ ایک ایسی قوم کہ جو من حیث القوم مشرق میں رہتی ہے اور جہاں جاتی ہے وہاں پر اس قوم اور اس ملت کی اقتصاد کو تباہ کر دیتی ہے، تو خود بخود ایک قوم آپ کے سامنے آ جائے گی، اس کے کریکٹرسٹکس خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ آج اگر آپ نے ذرا سی معلومات لینی ہے، جائیں گوگل پہ جا کر لکھیں کہ امریکہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ کس کا مقروض ہے، یورپ آج دنیا میں سب سے زیادہ کس کا مقروض ہے، دنیا کے اہم ترین ممالک کس کے مقروض ہیں، اور کون سے ممالک ایسے ہیں کہ جو کسی ملک کے ہاتھوں بینکرپٹ ہو چکے ہیں، اب وہ اپنا ملک اس کو حوالے کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ جب آپ اپنے نگاہ کو، زاویہ نگاہ کو تبدیل کریں گے تو امام کے حوالے سے چیزیں آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ بس عزیزان میں، ایام وہ نزدیک آ رہے ہیں کہ جن میں اہل بیت کے لیے یہ ہفتہ جو پیغمبر کی شہادت کے بعد ہے سخت ترین ہفتہ تھا۔ یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں مولا کائنات سے بیعت لینے کے لیے آپ کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا۔ روایات موجود ہیں، جھٹلانے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ راوی جھوٹا ہے، وہ راوی ایسا نہیں تھا، گھر میں دروازے نہیں تھے، پردے لٹکائے جاتے تھے، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سیدہ کو شہید نہیں کیا گیا؟ واقعا میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ کس قدر بے شرم مسلمان ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک پیغمبر کی شہادت کے وقت بہت زیادہ جو کسی نے لکھی ہے وہ 24 یا 25 سال، بہت زیادہ جو کسی نے بیان کیا، تھوڑی سی تو مسلمانوں شرم پیدا کرو۔ کیا کوئی 26 سالہ خاتون کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو کر، کسی ایسی چیز میں مبتلا اتنی جلدی فوت کر جائے؟ اگر غور کیجیے نا، جوان موت آج کے دور میں، جبکہ کئی مرض ایسے دنیا میں آ چکے ہیں کہ بچے نوجوان مارے جا رہے ہیں، اب بھی اگر کوئی جوان 25, 26, 27, 28 سال کا اچانک سے مر جائے تو لوگ تعجب کرتے ہیں، تعجب کر کے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہوا تھا اس جوان کو، خیریت تو تھی؟ کیونکہ جوان کے متعلق کوئی اگر ظاہری وجہ نہ ہو تو نہیں سمجھ میں آتا کہ تم اس کا انتقال کیسے ہو گیا۔ تو اتنی تو شرم کر لو، تمہاری ساری روایات متفق ہو کر یہ کہہ رہی ہیں کہ پیغمبر کے بعد زیادہ سے زیادہ 95 تھے، تو تھوڑا سوچو تو صحیح کہ اس 95 دن میں سیدہ کو وہ کیا دکھ ملا ہے، سیدہ کو وہ کیا تکلیف ملی ہے کہ اپنی بھری جوانی میں میری بیوی بھری جوانی میں 75 سے 95 دن کے اندر شہید ہو جاتی ہے۔ روایات تمہاری ساری ایک طرف، جن کا تم دفاع کرنا چاہتے ہو کرو، شوق سے کرو، لیکن یہ تو سوچو کہ جس کے مقابلے پر دفاع کر رہے ہو اس کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اس کے غضب میں خدا کا غضب ہے. تم سیدہ کو ناراض کر کے غضب خدا خریدنا چاہتے ہو؟ اتنی تو شرم کرو، کم از کم پیغمبر سے ہی حیا کر لو. اور پھر کبھی تم نے تاریخ میں دیکھا ہمارے 14 میں سے 13 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا گیا، جن میں سے 12 کے 12 کی مرقد بھی موجود ہیں، اور جن کے ہم حرم بنا سکتے تھے ہم نے بنا. کم از کم قبروں کے نشان موجود، کیونکہ شیعہ عقیدے کے مطابق ائمہ کی قبروں پر جانا گویا خود ان کی زیارت کرنے کے مترادف ہے، اور اس کی ادلہ ہمارے پاس موجود ہے. کبھی تم نے سوچا ہے کہ شیعہ مدینہ کی گلیوں میں کس کی قبر تلاش کرتے پھر؟ تم بتا سکتے ہو سیدہ کی قبر کہاں پر ہے؟ شرم آنی چاہیے تمہیں تاریخ کی کن کن حقیقتوں کو جھٹلا ہوگا، کن کن حقیقتوں کو جھٹلا ہوگا. سیدہ کی قبر کا نشان مٹا کر میرے مولا نے شیعوں کے دل پر ایک ایسا پتھر رکھا ہے کہ جس کو سوائے امام زمانہ کے کوئی ہٹا نہیں سکتا. لیکن تاریخ کے سینے میں مولا کائنات نے ایسا نشان مارا ہے کہ جب تک جناب سیدہ کی قبر کا نشان معلوم نہیں ہوگا سیدہ کی مظلومیت پوری دنیا کو سمجھ میں آتی رہے گی. اتنا مظلوم ہو گیا تھا کہ جناب سیدہ کی قبر کے نشان کو مٹا رہا ہے، تو کیا کیا چھپاؤ گے؟ کس کس چیز کا انکار کرو گے؟ اور گھر والوں سے زیادہ کون جانتا ہے سیدہ کی اولاد نے کیا بیان کیا ہے؟ ائمہ کس درد کو لے کر روتے رہے ہیں؟ شیعہ آج تک کس لیے رو رہے ہیں؟ اور پھر ایسا نہیں ہے عزیزوں صرف ایک چیز نہیں ہے، تاریخ میں بہت کچھ ایسا ملتا ہے. لیکن آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ کہ جھٹلا دو، تمہارے پاس اس کے علاوہ ہے کیا؟ لہذا تاریخ میں ایک خط ملتا ہے کہ جو قاتل جناب سیدہ سے منسوب ہیں تو اس نے امیر شام کو لکھا. اس خط کے بس کچھ اقتباسات پڑھ کر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. لکھتا ہے امیر شام کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ علی اور اس کے ساتھی بیعت نہیں کر رہے ہیں، علی کے بغض اور علی سے نفرت کا لاوا میرے دل میں پکنے لگا، اور میں نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اور علی کو بلا کر لے کر آؤ. کہا وہ لوگ گئے اور واپس آ کر انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ جب ہم دروازے پر گئے تو دروازے کے پیچھے بنت مصطفیٰ کھڑی تھی. کہا یہ سن کر میرے اندر اور غیظ اور غصہ بڑھ گیا، اور میں اپنا تازیانہ لے کر اور اپنے کچھ غلاموں کو اور ساتھیوں کو لکڑی اور آگ کا حکم دے کر دروازے پر پہنچا. کہا جب میں نے دروازہ پر پہنچ کر آواز لگائی تو جناب سیدہ نے کہا تو جانتا ہے کہ دروازے کے پیچھے کون ہے؟ میں ہوں بنت مصطفیٰ، پیغمبر کے نواسے حسن و حسین یہاں موجود ہیں. کہتا ہے وَإِنْ هُوَا کَرَے، کہا اگر تم دروازہ نہیں کھولو گی تو میں دروازہ زبردستی تھوڑ کر اندر آ جاؤں گا. اپنے خط میں لکھتا ہے کہتا ہے جب میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو سیدہ نے دروازے کے دونوں پٹوں کو اپنے ہاتھ سے اس طرح سے پکڑ لیا کہ سیدہ کی انگلیاں دروازے کے باہر کی جانب چاہتی. کہتا ہے میں نے اپنا تازیانہ لے کر سیدہ کے ہاتھوں پر اتنی ضربتیں ماری کہ بالآخر سیدہ دروازہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئی، اور درد کی شدت سے سیدہ نے ایسا گریہ کیا کہ کچھ دیر کے لیے میرا قلب بھی نرم پڑ گیا. لیکن عین اس مرحلے میں علی کا بغض دوبارہ میرے دل میں پیدا ہوا، اور میں نے لات مار کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ سیدہ نے دروازہ چھوڑ تو دیا ہے لیکن اپنے آپ کو دروازے سے ملا کر کھڑا کیا. جب میری لات سے دروازہ نہ کھلا تو بس مجھے غصہ آیا اور میں نے حکم دیا کہ لکڑیاں رکھ کر دروازے کو آگ لگا دی جائے. کہا دروازے کو آگ لگا دی گئی، جب دروازہ جلا اور اس کے قبضے ڈھیلے ہو گئے تو میں نے غصے میں آگے بڑھ کر ایسی لات ماری کہ دروازہ اپنے قبضوں سے جدا ہوا اور سیدہ دروازے اور دیوار کے درمیان میں آ گئی. بس عزادار تھوڑی سی دیر کے لیے تو غور کرنا، تھوڑا سا توجہ کرنا. کہ سیدہ دروازے اور دیوار کے درمیان میں ہے، جب دروازہ جدا ہوا تو دروازے میں موجود کیلے بھی جدا ہو گئے، جب لکڑی جلتی ہے تو کیل بھی اتنی ہی گرم ہو جاتی ہے جتنی آنکھ گرم ہوتی ہے۔ خدا جانے اس کیل نے سیدہ کے ساتھ کیا کیا، لیکن سیدہ نے راستہ نہ چھوڑا۔ کہا جب سیدہ نے راستہ اس کے باوجود نہ چھوڑا، میں نے اپنے تلوار کی نیام سے اتنی زور سے دروازے کے پیچھے زہرا کو مارا کہ زہرا کا پہلو شکستہ ہوا، زہرا زمین پر گر گئی، محسن ساکت ہو کر شہید ہو گئے۔ بس ادا سیدہ کی مظلومیت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ارے ہمارے بچپن سے ہماری مائیں ہمیں سکھاتی ہیں، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی چوٹ لگے تو علی کو پکارا، علی مشکل کشا۔ ارے کائنات کا مشکل کشا سیدہ کے سامنے موجود تھا، لیکن سیدہ کی مظلومیت یہ ہے کہ مشکل کشا کے سامنے ہوتے ہوئے سیدہ مشکل کشا کو آواز نہ دے سکی۔ ایک مرتبہ آواز دے کر کہا، یا فضا خزینی، اے فضا کر مجھے سنبھال، ارے میرا محسن شہید ہو گیا۔ ملعون کہتا ہے کہ میں نے اندر جانے کی کوشش کی، سیدہ ایک مرتبہ پھر اپنے تمام قد کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں اتنی دلیر خاتون الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسع علم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بار الها بحق زهرا وابيها وبعلها وبنيها۔ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بحق زهرا وابيها وبعلها وبنيها، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، منتقم زہرا، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ ارے جتنے بھی عزادار سید الشہداء بیمار ہیں ان سب کو صحت کامل عاجل فرما، بالخصوص سکینہ معصومہ کے لیے دعائے صحت کا کہا کیا ہے بار الہ، ان سب کو شفا کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہ جتنے ہمارے بے گناہ اسیر ہیں ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ جہاں جہاں دنیا میں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو اسلام قوت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
ماہ میں گویا دوسر ماہ میں گویا دوسر۔